الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. معزز سامعین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار کفار کے ساتھ جدوجہد کیجئے مجاہدہ کیجئے جہاد کیجئے والمنافقین اور منافقین کے ساتھ بھی واغلظ علیہم اور ان پر سختی فرمائیے ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی شرافت اور نرمی اس سے کفار اور منافقین ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی یہ تحریک اسلامی کے لیے مفید نہیں ہے, اس لیے آپ ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیجئے. یحلفون باللہ ما قالوا اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں 2 ماہ ٹھہرے رہے تو اس عرصے میں منافقین جو ہیں انہوں نے مختلف سازشیں جو کی, ان میں سے ایک میں انہوں نے ان کے ایک منافق نے اجلاس میں کہا کہ قسم اللہ کی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائیوں کے متعلق کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو ہم گدوں سے بدتر ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, اسے بلا کر پوچھا, اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے. تو یہ یحلفون باللہ ما قالوا وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر حالانکہ وہ تو کفریہ باتیں تک انہوں نے ضرور کہی ہے کفر کی بات. وکفروا بعد اسلامہم اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد. وہمو بما لم ینالوا اور انہوں نے تو وہ کچھ ارادہ بھی کیا تھا جس کو وہ پا نہیں سکے, جس کی انہیں توفیق نہیں مل سکی. انہوں نے 12 منافقین نے واپسی کے سفر کے دوران رات کی تاریکی میں اپنے منہ لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے گرانے کی سازش بھی کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما دیا. وما نقموا الا نغناهم اللہ اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا مگر اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا. ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من فضلہ اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ لَّهُمْ پس اگر وہ توبہ کریں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں گے نہیں مانیں گے رجوع نہیں کریں گے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ تو انہیں دے گا دردناک عذاب فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی ولی ہوگا نہ پشت پناہ نہ کوئی مددگار. ومنهم من عاهد الله اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے, بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لائن آتا نا من فضل ہی، اللہ اگر تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا مال دولت دنیاوی نعمتیں، لنصدقن تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور ہم لازمن ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے. یہ غور کیجئے قرآن مجید کتنا انسانی نفسیات سے قریب ہو کر کلام کرتا ہے. ہم میں سے بھی جن کے حالات خدا نہ خواستہ تنگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں ایک دفعہ کچھ آدھی آ جائے تیرے لیے ہی سب کچھ جو ہے تیرے نام پہ ہی نکالیں گے اور بالکل جو ہے پھر تو تیرے ہی لیے جو ہے اپنے سارے اوقات جو ہے وہ فارغ کر دیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بس جب اللہ نے انہیں عطا فرما دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ اب اس میں بخل کرنے لگے، جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، سینت سینت کر رکھنے لگے، وتولوا وهم معرضون اور انہوں نے رخ پھیر لیا اس حال میں اعراض کرتے ہوئے، پہلو تہی کرتے ہوئے، اب بھول گئے کہ اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بڑے نیک اور صالحین بن کر رہیں گے. اب تو مشغولیات ہی اتنی ہیں، رات کو 12-12 بجے تک 2-2 بجے تک ڈنر چلتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نکال سکے. نمازیں تک قضا ہو رہی ہیں اور پرواہ نہیں کیا کریں انسان جناب، بزنس کی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کچھ جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تو بس اللہ نے اس کا انجام رکھ دیا، اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اس کو ملیں گے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بسبب اس خلاف ورزی کے، اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بسبب اس جھوٹ بولنے کے جو وہ بولتے تھے. یہ ایک فرد کا معاملہ ہی نہیں ہے. اس آیت کو آپ پڑھیے، ایک پاکستان کے پورے جو ہے ہمارا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ وہ ہیں، یہ مسلمان پاکستان کے، جنہوں نے یہ کہا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے خطہ زمین عطا فرما دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ تو ہم خوب جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم بالکل تیرے نیکوکار صالح بندے بن کر رہیں گے، اس ملک میں تیرا نظام نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کیا تھا ہم نے. فلما آتاہم من فضلہ تو بس جب اللہ نے اپنے فضل سے وہ خطہ زمین عطا فرما دیا، بخلوا بہ تو اب اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں یہ بخل کا مظاہرہ کرنے لگے، وتولوا انہوں نے رخ پھیر لیا، اب اللہ کی بجائے کچھ اور ہی سپر پاورز نظر آتی ہیں، اب ان کے جو ہے حضور میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. وہم معرضون بے اعتنائی کرتے ہوئے، اعراض کی روش اختیار کرتے ہوئے. تو کوئی شخص یا قوم جب اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی سزا کے طور پر اس پر نفاق کی بیماری مسلط فرما دیتے ہیں. یہی فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ پاک نے پھر اس کا انجام کے طور پر رکھ دیا ان کے دلوں میں نفاق، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لیے جب تک وہ اس سے ملیں گے. یہ نفاق آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک حدیث میں فرمایا 3 نشانی اور ایک میں فرمایا 4 نشانی. 3 تو دونوں میں کامن ہے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اگر کسی بات پر اس کا کسی سے کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً پھٹ پڑے، آپے سے باہر ہو جائے. مجھے بتائیے کیا یہ چاروں بیماریاں ہماری قومی بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا دھڑلے کے ساتھ، وعدہ، بڑے بڑے حلف اٹھانے والے وہ حلف اٹھا کر اپنے حلف بھول جاتے ہیں، نیچے والے کے وعدوں کو تو آپ چھوڑیے، اور امانت میں خیانت، اس کا تو کوئی چھوٹے سے لے کر بڑے تک جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اس کو دھڑلے سے کرتا ہے، اور معمولی معمولی باتوں پر آپس کا لڑائی جھگڑا، یہاں تو 5-10 روپے کے لیے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں. یہ چاروں بیماریاں اس وقت ہمارے اندر قومی ناسور کی حیثیت سے شرائط کر چکی ہیں. وجہ کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. دیکھیے اللہ کی سنت اور قاعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جو قوم بھی کرے گی اللہ کے قوانین غیر مبدل ہیں, ان میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی, ہر اس ویسی سزا ملتی. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ سے جو انہوں نے بے ما اخلف اللہ ما وعدوہ بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے کی, اس وعدے کی جو انہوں نے ان سے کیا تھا, وبما کانوا یکذبون, اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے. تو قرآن مجید دیکھیے نازل ہوا 1400 سال پہلے, اس وقت تو کسی کے شان گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان بھی بنے گا اور یہ بھی جو ہے یہ حرکتیں کریں گے, لیکن قرآن میں ہمارا تذکرہ موجود ہے. ہر شخص یہاں جس کو جو بھی آنکھیں کھول کر, دل کی آنکھیں کھول کر پڑے گا, وہ اس قرآن میں اپنی تصویر موجود پائے گا, خواہ وہ فرد ہو, خواہ وہ اجتماعیت ہو, خواہ وہ پوری قوم ہو یا امت ہو, سب کو جو ہے اپنا یہاں پر تذکرہ ملے گا. اس لیے کہ آگے آپ سورہ انبیاء میں اس کی آیت نمبر 10 میں خود پڑھ لیں گے, انا انزلنا الیک الکتاب, ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل فرمائی ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا تذکرہ ہے, تمہاری پن پکچر. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. الم یعلمو ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, اور کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے ان کی جو خفیہ باتیں ہیں اور جو سرگوشیاں وہ کرتے ہیں. وان اللہ علام الغیوب, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری غیب کے جتنے بھید ہیں ان کو بھی جانتا. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات, اور وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان لوگوں کو جو برضا و رغبت خوشی سے صدقات اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں, ان کے اس صدقات کے بارے میں وہ ان کو تان کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ نفیر عام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جان بھی پیش کرنے کے لیے کہا اور مال بھی پیش کرنے کے لیے کہا, اور واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دونوں اعتبارات سے حق ادا کر کے دکھا دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, اول تو بچا ہی کیا تھا, سارا کچھ تو ہجرت سے پہلے ہی لوٹا آئے تھے. آپ کو پتا ہے جب ہجرت کا کل جو ذکر آیا تھا سورۃ الانفال میں, اس ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بڑی دو توانا اٹھنیاں تیار کر رکھی, اور جب آنے لگے تو اللہ کے قربان, ان کے قربان جائیے ان لوگوں نیک لوگوں کے پیچھے ان کی بڑی صاحبزادی, اب وہ گھر میں ہیں, ان کے دادا یعنی ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے, نابینا تھے. پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گئے؟ ابو بکر نے کہا جی وہ گئے ہیں, چلے گئے, اب پیچھے بھی کوئی چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ پوتی اتنی ایمان والی تھی, انہوں نے ایک کپڑے کے اندر کچھ اینٹیں روڑے وغیرہ جمع کر کے کپڑا جو ہے لے جا کے دادا کا ہاتھ جو اس کو پکڑا کے دکھایا, دیکھو دادا بڑا ڈھیروں مال چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی جو مدینہ طیبہ میں آ کر جو کچھ بھی اس عرصے میں جو کچھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اب غزوہ تبوک کب آخری وقت کا ہے, تو 8-9 سالوں میں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی اس دن جھاڑو دے کر سب لے کر لے آ گئے. ان سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے گھر کا آدھا سامان گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھا, آدھا لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, اور دل میں سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ سے بازی لے جاؤں. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کافی. تو اس پر عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا. ایک تو یہ معاملہ تھا, اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ اور جتنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, انہوں نے بہت زیادہ ڈھیروں مال دیا, لیکن سارے کے سارے اہل ایمان جو تھے وہ کوئی مالدار تو نہیں تھے. اب ان میں سے جو بیچارے غریب تھے بہت تھوڑی, لیکن جتنا بھی ممکن ہے وہ لا کر پیش کر رہے ہیں, منافقین اس پر تالی بجا رہے ہیں. اسی میں ذکر آتا ہے جیسے جو ہے وہ کہتے ہو اس وجہ سے وہ ان کے صدقات کا مذاق اڑاتے ہیں, تان کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, ان لوگوں کے صدقات کا جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری کے. فیسخرون منہم, تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. انہی میں کہتے ہیں ایک صحابی وہ بھی تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رات بھر محنت کی, کسی کے ہاں کسی کی کھیتی میں پانی لگایا, صبح میں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی جو ہے وہ طبق جو کھجوروں کا ملا, اب وہی جو ہے گھر والوں کے لیے راشن ہے, کھانے پینے کی ہے چیز ہے, اسی میں سے آدھا جو ہے وہ گھر والوں کو دیا اور آدھا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی قدر افزائی فرمائی کہ جو مال کا بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا اس کے اوپر ان کھجوروں کو بچھا دیا, گویا اللہ کے ہاں یہ کھجوریں اس مال کے ڈھیر سے بھی زیادہ قیمتی. لیکن یہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے کہ واہ جی واہ, تبوک کا مار کا تو ان کھجوروں سے ہی تو سر ہونے جانا ہے, واہ والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اللہ نے دیکھے کتنی اللہ قدر فرماتے ہیں خلوص اور اخلاص کی. اللہ کے ہاں کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم کئی دفعہ بس گنتیوں میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں کہ اتنے قرآن ختم کر لیے یا اتنے نوافل پڑھ لیے, بڑی اچھی بات, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کبھی غور کیا کریں کہ یہ جو اتنی ہم تعداد گنتی کر رہے ہیں کیا اس سے ہماری ہدایت میں, ہمارے تقوی میں, ہمارے رجوع اللہ میں, جو ان سب اس ساری محنت کا حاصل ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی ماشا, کوئی تولا, کوئی رتی, کوئی اضافہ ہوا یا نہیں؟ اللہ کے حاصل میں ان چیزوں کی قدر ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سخیر اللہ منہم, اللہ کا مذاق اڑائے گا, ولہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ہمارے ان پرخلوص بندوں کے خلوص کا مذاق اڑاتے. اللہ فرما رہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب. استغفر لہم او تعالا تستغفر لہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے. ان تستغفر لہم 70 مرہ, اور آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیجئے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ یہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ 70 مرتبہ کا استغفار جو ہے یہ اس سے مراد صرف 70 کی تعداد نہیں ہے, 70 وہاں پر کثرت کو, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ کریں تو اللہ کے ہاں جواب ان کی مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا, کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا فاسقوں کی قوم. فرح المخلفون بما قعدہم خلاف رسول اللہ, اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے, یعنی جو وہ منافقین میں سے جو بہانے کر کے جنہوں نے اجازت حاصل کر لی تھی, بما قعدہم خلاف رسول اللہ, اپنے پیچھے بیٹھ رہنے پر وہ بڑے راضی ہیں, شادہ و فرح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف. وکرے ہوں, اور انہیں ناگوار گزرا, جو جاہدو بے امبال من فوسم فی سبیل اللہ, کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالو لا تنفروا فی الحر, اب وہ صرف خود ہی نہیں رکے, جب انسان اصل میں خود جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دو چار اور بھی مل جائیں, اکیلا ہوگا تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, تو دوسروں کو بھی پٹیاں پڑھاتے الٹی. کہتے ہیں کہ اس گرمی میں, اس شدت کی گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس دنیا کی جو بھی سخت ترین گرمی ہے اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شدید ہے گرمی کے اعتبار سے. لو کانو یفقہون, کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے. فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, بس انہیں چاہیے کہ وہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں پھر انہیں بہت کثرت کے ساتھ رونا پڑے گا. جزام بما کانوا یکسبون, بس یہ بدلہ ہے, یہ جزا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کسب کرتے رہے, کماتے رہے. فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم, بس اللہ تعالیٰ جب آپ کو واپس لے آئے گا کسی گروہ کی طرف ان میں سے, یعنی گویا کہ یہ آیات خود بول رہی ہیں کہ یہ دوران قیام تبوک یا اس وقت جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں, ابھی واپسی کا سفر شروع نہیں ہوا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اپس اگر اللہ آپ کو واپس لے آیا کسی گروہ کی طرف ان میں سے, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اس وقت یہ اجازت مانگیں گے کہ جناب ہمیں بھی جو ہے وہ قتال کے لیے نکلنے کی اجازت دیجئے, کوئی اور مارکا ہوگا تو اس میں کے لیے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي عَبَدًا, ان سے فرما دیجئے کہ تم کبھی بھی نہیں نکل سکو گے اب ہمارے ساتھ، بلن تو قاتلوا معی عدوا، اور تم کبھی بھی قتال نہیں کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیونکہ تم راضی ہو گئے تھے پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھ رہنے پر، جبکہ سب کے لیے کال تھی، قتال فرض عین تھا، اس وقت تم نے پیچھے بیٹھے رہنا گوارا کیا ہے، تو بائندہ کے لیے یو آر ڈسکوالیفائڈ، یو آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو گو فار قتال اینی مور، فقعدوا مع الخالفین، تو اب تو آپ پیچھے بیٹھ رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے پاس کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ ہرگز نہ نماز پڑھیے گا ان میں سے کسی کی بھی جو مر جائے، کبھی بھی ان کی اس کی نماز بھی نہ پڑھیے گا، ولا تقم علی قبره، پر نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا دعائے مغفرت کے لیے، نہ چیز نماز جنازہ پڑھیے، اللہ کا دیکھیے غصہ اور غضب اس منافقت پر کتنا بھڑکتا ہے، اور وہ جو پکے اور سچے منافقین تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے روک دیا گیا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیوں؟ بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وماتوا وہم فاسقون، وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق اور نافرمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی شفقت ہے نرمی ہے اس کا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی منافق کا جب جنازہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پوچھتے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے سے ان کے نام بتائے ہوئے تھے، پھر پوچھتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اور منافقوں کا معاملہ تو عام ہے کہ امانت میں خیانت، کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو وہی واپس نہیں کرنا، اور پتہ چلتا کہ جناب اس کے ذمہ تو قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اچھا پھر اپنے بھائی کی نماز تم خود ہی پڑھ لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پوری اپنی حیات طیبہ میں کسی کو نام لے کر منافق نہیں کہا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، جو رافت ہے، بس یہ ہے کہ اس طرح سے اشاروں کے نایوں میں بغیر کسی کو جہانی اس کا پول کھولے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا، اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، اس کی قبر پر نہیں کھڑے ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ منافق ہے اس کا لوجہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، ملا تو عجیب کا اموال ہوں ملا اولاد ہوں، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو اچھے نہ لگیں ان کے مال اور ان کی اولاد، یاد اسی صورت میں اس سے پہلے آ چکی ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے، ان مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی انہیں دنیا میں بھی عذاب دے، وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی نال جانے نکلے اس حال میں کہ وہ منکر اور ناشکرے ہی ہو، گویا کہ دنیا میں کافر کے لیے مال اور اولاد یہ اس کے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہے، اور اللہ کی طرف سے جو اس کی رسید دراز کی جاتی ہے اسے جو زیادہ دیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے تاکہ وہ اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ اپنی بدمستیاں کرے اور یہ چیز اس کے لیے اور زیادہ گرفت کا پکڑ کا باعث بنے، سورت آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، یعنی ایمان کا عملی ثبوت پیش کرو، لپ سروس نہیں چاہیے ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن چاہیے ہے، استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو کھاتے پیتے ہیں جو وسط والے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ ہم جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، کیا انہوں نے پسند کیا ہے کہ وہ بھی رہ جائیں ساتھ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے، اس لیے کہ قتال سے ایگزمپشن تو خواتین کو ہے، بچوں کو ہے، ضعیفوں کو ہے، مریضوں کو ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی بس وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو دلی طور پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جہادوا بأموالہم وأنفسہم، وہ تو انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، انہی کے لیے ساری جو ہے وہ نیکیاں ہیں، وہ اولائک ہم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیے آپ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں کہ ایمان حقیقی کے دو اجزاء، ایک آمنو ماہو دل کی گہرائیوں سے یقین، اور دوسرا جہادو بے امبالے منفسم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اس میں ذرا نوٹ رکھیے گا، یہ ایمان حقیقی کے دو اجزاء انشاءاللہ آپ کو سورہ حجرات میں اور تفصیل کے ساتھ اس کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گے. اسلام کے پانچ ارکان سے تو آپ واقف ہیں، ایمان کے بھی دو ارکان ہیں، ان سے عام طور پر ہم واقف نہیں ہیں. اور لاشعوری میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے اب تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو دو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے کم از کم ایک تو نکال دیا جائے، یقین قلبی اور جان اور مار کے ساتھ جہاد. تو جہاد کو تو حرف غلط کی طرح مٹا دو تاکہ پیچھے جو صرف ایمان ہی ایمان جو ہے اس کی ہی جو بحث جو ہے وہ باقی رہ جائے. عبداللہ الحمد جنات تجری ملتا چل انہار، تو ان کے لیے جن کے لیے کہا یہی فلاح پانے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خیرات اور بھلائیاں ہیں. وہ کس شکل میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں؟ عبداللہ الحم جنات، اللہ نے تو تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، وہ کامیابی جس کے لیے کوشش کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو اپنا تن من دھن لگانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے عذر کرنے والے جو جھوٹے بہانہ باز ہیں ان بدوؤں میں سے، اطراف مدینہ کے رہنے والے، صحرائی علاقے کے لوگ، لیوزن لہم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ بیٹھ جنہوں نے، اور وہ بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جو جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول سے، یعنی جھوٹا عہد کیا تھا سموتاد کا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں انہیں انقریب بہت دردناک عذاب پہنچے گا. اب قتال سے ایگزمپشن کن کو ہے؟ لیس علی الضعفاء، تو نہیں ہے کوئی بھی یعنی گرفت، کوئی بھی حرج کمزوروں پر. ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کچھ کہ وہ اس قتال کے لیے لگا سکیں، کھپا سکیں. میں نے عرض کیا کہ قتال کے لیے اپنی سواری، اپنا راشن، سواری کا راشن، سارا اپنا اسلحہ، ہر چیز خود فراہم کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ آرڈیننس ڈپو ہے کہ جس میں سے جو ہے وہ نکال نکال کے چیزیں جو ہے سپاہیوں کو دی جائیں گی کہ چلو بھائی چل کے لڑائی کرو. ایوری تھنگ از ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دی فائٹر ہمسیلف. تو اس میں جو ہے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے جو نہیں پاتے کوئی چیز کہ وہ خرچ کر سکے، نہ ان کے لیے زیادہ راہ ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ اپنا وہ سفر خرچ جو ہے فراہم کر سکتے ہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ ان کا معاملہ مجبوری کا ہو، بہانے بازی کا نہ ہو، اور اگر وہ بستروں پر بھی پڑے ہوئے ہیں، مریض کی حالت میں بھی ہیں، تو وہاں پر بھی اہل ایمان کی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور میں گڑگڑاتے رہنے والے، وہاں بھی دعائیں خیر کرنے والے. ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے، لیکن معذور ہیں، مجبور ہیں، تو ان پر کوئی الزام نہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جناب عذر کی حالت میں جو فرض انسان سے قضا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غافل بندوں میں شمار نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے 104 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب رمضان شریف کا روزہ رکھنا. ارے بھائی 104 بخار میں روزہ نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا. جیسے یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ قتال پر نہیں گیا لیکن انہیں کیا کہہ رہا ہے، محسنین کہہ رہا ہے. کیوں؟ دیٹ از جینوئن ریزن، آل سنسیئرٹی ان کے دل کے اندر ہے، ان کی سنسیریٹی کا آپ کو آگے پتا چلے گا کہ کتنا ان کو طرف تھی، لگن تھی، اور کتنا ان کو اس بات کا احساس تھا کہ آج ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ورنہ ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. تو یہ جذبہ اگر ساتھ پاس ہے تو پھر چاہے معذوری کی حالت میں کوئی جو ہے فرض عبادت بھی ادا نہیں کی پا رہی، یہ قتال اس وقت فرض تھا. اٹ واز ناٹ نفل، اٹ واز ناٹ آپشن، اٹ واز ناٹ فرض کفایا، فرض تھا، فرض عین. نہیں جائے تو اب جا پائے، اللہ کہہ رہا کہ ایسے محسنین کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی بھی الزام ہے جو آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری مہیا کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فزیکلی اویلیبل ہیں، جان حاضر ہے، لیکن اتنا لمبا سفر ہے، سواری تو اس کے لیے ناگزیر. اور وہاں سواریوں کی قلت کا حال یہ تھا کہ ایک ایک اونٹ پر آٹھ آٹھ افراد باری باری سوار ہوتے تھے. یعنی گویا کہ ایک اونٹ ہے، سات تو چلیں گے پیدل، اور ایک منزل ایک آدمی سوار ہوگا، پھر وہ اترے گا تو وہ سات منزلیں پیدل چلے گا، تو آٹھویں منزل کے لیے اس کو جو ہے ریسٹ کی موقع اونٹ کے اوپر جو ہے میسر ہوگا. یہ تو اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو اس لیے فرض کو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ انہیں سواری فراہم کریں. کل تلا اجدو ما احملکم علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے فرما رہے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ بھئی میرے پاس تو اب کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں اس پر سوار کر دوں. تولو، تو وہ واپس لوٹتے ہیں. وَآئِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حزنًا، مارے غم کے. اللہ یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لگا سکے، کھپا سکے، اس سعادت میں شریک ہونے کے لیے ان کے پاس وہ اسباب میسر نہیں ہے. روتے ہوئے واپس جاتے ہیں. ہماری طرح بہانے باز نہیں ہے، چلو اچھا ہوا جو جان چھوٹ گئی. وہ اپنے آپ کو بہت محروم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سعادت میں شرکت سے محروم رہے، اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، آنکھیں جو ہے ابلی پڑتی ہیں. گویا کہ یہ ہے ان کا جو ہے وہ، ان کی تڑپ، ان کی بے قراری، ان کا ہر ہر بال ان کے سچے جذبے کی گواہی دے رہا ہے. تو پھر اللہ کیوں نہ فرمائے کہ ایسے محسنین کے لیے کوئی الزام نہیں ہے. اللہ یہ جدو مائن چھو ان نمس کمیل، بے شک الزام تو ہے. اللہ یستاذنون کا ہو مغنیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، رخصت طلب کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، مال و اسباب، اسلحہ، سواری، ایوری تھنگ از دیئر، لیکن من اپنا پرانا پاتی ہے نا، وہ نہیں ماننے کو تیار. تو ایسے کو ایسوں کے لیے کہا کہ اس کے باوجود جو رخصت طلب کرتے ہیں، انتہائی بے غیرتی کے ساتھ جو ہے جو پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، رضو میں یکونو محل خوالص، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ رہ جائیں ان پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. وطابع اللہ علی قلوبہم، تو پھر جس طرف وہ جانا چاہتے تھے اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر فرما دی ہے، اس وجہ سے کہ ان کی اخلاقی اور ایمانی موت سے پہلے ہی واقعہ ہو چکی. فہم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ اور ثواب کا فرق ہی نہیں جانتے ہیں، وہ حیات جاودانی اور عارضی زندگی دونوں کی جو ہے وہ قدر و قیمت کیا ہے اسی سے آگاہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو جس راستے پر وہ چلنا چاہتے تھے پھر وہی ان کے لیے آسان فرما دی. اس میں یہ پتہ چل گیا کہ دین کے کام کے لیے واقعی کوئی جو ہے وہ جینوئن مجبوری ہو تو عذر معذوری درست، لیکن محض جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے اگر یہ کام کریں گے تو یہ چیز اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق سلب ہو جانے، دل پر مہر کے لگا دیے جانے کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے کہ اگر تمہارے کال آف فیل میں تضاد ہے اور اگر تم جو ہے وہ دل کے اندر کچھ ہے، زبان کے اوپر کچھ اور لا رہے ہو، تو اللہ تو دلوں کے ہاتھ جانتا ہے. یا تجرون علیکم اذا رجعتم الیہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان، جب تم واپس لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف تو وہ عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے. اب یہ یعنی واپسی کے راستے میں یہ آیات کا نزول نظر آ رہا ہے. قل لا تذروا لن نؤمن لکم، تو ان کی طرف کہہ دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے تمہارے حالات, تمہاری خبریں. یہاں پر غور کیجئے کہ کہا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, لیکن جمع کے صیغے میں بات گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تمام اہل ایمان کی ترجمان, اس لیے جمع کے صیغے میں ان کا جواب بھی اندر آیا جا رہا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اور آئندہ بھی دیکھتا رہے گا اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپی اور ہر سر چیز کا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں بتا دے گا, جتلا دے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے. یعنی گویا کہ جو وہ خلوص اور اخلاص بازیں اور بہانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ثبوت اصل میں ان کا عمل بتائے گا. اگر عمل انہوں نے اپنا درست کر لیا بعد میں بھی تو تب بھی جان کے لیے کوئی گنجائش کا موقع ہے, ورنہ یہ بہانے جو ہے یہ کام آنے والے نہیں ہیں. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم, اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. لتعرضوا عنہم, کہ تم ان سے اعراض کرو, ان کو اگنور کرو. فاعرضوا عنہم, تو تم بھی ان سے اعراض کرو. انہم رجس, بے شک وہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں. وماواہم جہنم, اور گندگی کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ آگ. کوڑا کرکٹ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ آگ میں. ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ. جزام بما کانوا یکسبون, بسبب ان کے کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, تو اہل ایمان اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہرگز راضی نہیں ہوتا ان فاسق قوم سے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا, اور یہ اعرابی یہ بدو لوگ یہ سب سے بڑھ کر ہیں کفر میں اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور زیادہ اس لائق ہے کہ انہیں سمجھا جائے کہ وہ اللہ کی حدود اور ضابطے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں علی رسول ہی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ان کو نہیں جانتے ہیں. اصل میں یہ جو آپ کو پتا ہے کہ شہری زندگی سے دور صحرائی ماحول, غیر تربیت یافتہ, ان پڑھ اور جد, اس لیے کفر اور نفاق میں بھی بڑے سخت, تو ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے واقف نہیں ہے, قرآن سے واقف نہیں ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور میں فتنہ ارتداد اور مانینی زکات کا فتنہ, وہ بھی انہی جو ہے اسی قسم کے بدوؤں کے ذریعے سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا. بامن العراب میں تخلو معیم سکو مغرمن, اور ان عرابیوں میں سے بعض, ان بدوؤں میں سے بعض ایسے بھی ہیں. میں یتخذ ما ينفق مغرما, جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں, جو بھی یعنی زکات اگر دینی پڑتی ہے تو اسے جرمانہ سمجھتے ہیں. وہ تربصوا بكم الدوائر, اور وہ منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا کہ کہیں کوئی ان کو شکست وغیرہ ہو اور ہم اپنے قرآن جو ہے وہ دین کی طرف لوٹتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, تو انہی کے لیے ہے بری گردش زمانہ. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن العراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر, سارے کے سارے عرابی بھی ایک جیسے نہیں, بدو ایک جیسے, ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ویتخذ ما ينفق, اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں قربات عند اللہ و صلوات الرسول, اللہ کے قربت کے حصول کا ذریعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ. مولانا اسلائی صاحب نے اس کی تعبیر کیا کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے, وہ دعا فرمائے اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں اور کیا چاہیے, یہ روپیہ پیسہ یہ مال و دولت کس لیے. الا انھا قربۃ لہم, تو فرما دیجئے, سنو آگاہ ہو جاؤ کہ واقعی ان کے لیے اللہ کا قرب ہے. آپ کو یاد آیا سورہ مائدہ میں اہل ایمان کو کہا گیا تھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب کے حصول کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور قرب کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی راہ میں جدوجہد کرو، وہ جہاد مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی، جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اس کے قرب کے حصول کے ذریعے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تان قریب اللہ داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، کمال حسن و خوبی کے ساتھ. یہ گویا کہ جو سوسائٹی کے چوٹی کے افراد ہیں، اب ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو سبقت اختیار کرنے والے مہاجرین میں سے، جنہوں نے شروع سے جو 13 سال مکہ مظفر میں مارے کھائیں، ہجرت میں بھی آگے جو ہے نکلنے والے، اور انصار میں سے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگایا اور ساری قربانیاں دیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بڑے خوبصورتی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ نے تو تیار کر لی ان کے، کر رکھے ان کے لیے وہ باغات جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، اور وہ رہا کریں گے ان میں ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی، سب سے بھاری اصل کامیابی. ممن من حولکم، آپ نے غور کیا یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے کہ اصل کامیابی یہی ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے کامیابی کے معیارات کچھ اور بنا لینے ہیں. انہوں نے تو پیسے کو اپنا معبود بنا لینا ہے، انہوں نے تو معاشرے میں اپنی حیثیت اور اپنا کاروبار، ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لینا ہے، انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لینا ہے، اور کامیابی انہی چیزوں میں سمجھنی شروع کر دینی. اس لیے اللہ بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو اصل کامیابی جس کے لیے تمہیں اپنا جان اور مال لگانا چاہیے وہ تو یہ ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ، اور بعض ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں بدوؤں میں سے، منافقون، منافق بھی ہیں. وہ ٹاپ کے لوگ بتائے جا رہے تھے، اب یہ باٹم کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ طیبہ کے جو رہنے والے ہیں ان میں سے بھی بعض منافق ہیں. مرجو علی النفاق، جو سرکس ہیں، بن چکے ہیں، اڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں اپنے نفاق کے اوپر. لا تعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، تو ہم انہیں عذاب دیں گے دو مرتبہ، ایک دنیا میں مال اور عزت کا نقصان، اور دوسرا جب غلبہ دین ہوگا تو ان کے سینوں کے اندر جو ہے پھر آگ جلے گی. ثم يردون الى عذاب عظیم، اور یہ تو دنیا کے عذاب میں چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب، آخرت کے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اب درمیان کے کچھ لوگ، مڈل کیٹیگری، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے عمل کیے ملے جلے، کچھ نیک اور کچھ برے بھی ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ گویا کہ یہ ضعف ایمانی کی درمیانی جو ہے وہ کیٹیگری جو ہے، ان میں سے کچھ لوگ جن کا کوئی خاص کوئی مجبوری تو نہیں تھی، لیکن بس کسی وجہ سے تھوڑا سا سستی کر گئے، پیچھے رہ گئے، بعد میں احساس ہوا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے سزا دی. انہی میں سے جو ہے نام آتا ہے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ یہ مجھ سے اتنی بڑی کوتاہی ہوئی، اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نفیر عام فرمائی اور میں نہیں گیا، تو اب تو میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میری توبہ کی قبولیت اور مجھے جو ہے وہ نہ کھولے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس آیت میں چونکہ ان کے توبہ کے قبول ہونے کی نبید آئی تھی، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ اس کو جو ہے وہ ان کو اس سے کھولا، اس کی توبہ قبول فرما لی. یہ اب تو خیر مسجد نبوی میں جو لیٹسٹ انہوں نے رینوویشن کی ہے، اس کے بعد جو پہلے ستونوں کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے اب شاید وہ گرین سے نام نظر نہیں آتے ہیں. اس سے پہلے وہ ایک خاص ستون تھا جس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا ستون ابی لبابا، یعنی یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا. تو فرمایا کہ اصلہ یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا. خود من اموالہم صدقتن، تو آپ لے لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ، قبول فرمائیے. تو تطہرہم وتزکیہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیں، ان کو باطنی بیماریوں سے بھی اور ان کا تزکیہ فرما دیں، ان کے اخلاق حسنہ کو پروان چڑھانا جو ہے یہ تزکیہ کہلاتا ہے. تو یہ بھی ان کے اندر اچھے اخلاق جو ہے ان کو پروان چڑھائے، اس کے ذریعے بہا جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ چیز ان کے لیے ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کا باعث بنے گی. تو ان کا صدقہ قبول کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے صرف زبانی توبہ ہی نہیں، بلکہ جو کوتاہی ہوئی ہے انسان خود اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرے. اس لیے کہ یہ جو نفاق کا مرض دل میں آتا ہے اس کا علاج ہے انفاق، اللہ کی راہ میں لگانا کھپانا، تاکہ دل سے مال کی محبت نکلے اور اللہ کی محبت اس کے اندر سراج کرے. الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے؟ عن عبادہی، اپنے بندوں کی. یہ ذرا قابل توجہ نقطہ ہے. یہاں اللہ توبہ ضرور قبول کرتا ہے لیکن نفس کے بندوں کی توبہ نہیں قبول کرتا، ہوا و ہرس کے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، درہم و دینار کے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، معاشرے کے رسم و رواج کے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ عن عبادہی، اپنے بندوں کی، جو ان سب کی بندگی چھوڑ کر صرف اس کے بندے بن جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جب تک انسان جو ہے ان چیزوں کی محبت ان کو اس کو نیچا نہیں کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو اونچا نہیں کرتا ہے اور خالص اللہ کا نہیں بنتا ہے، اس وقت تک توبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی وہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور ویاخذ الصدقات، وہ صدقات کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. کن کے؟ عن عبادہی، اپنے بندوں کے. اگر جو ہے بنا ہوا ہے وہ درہم و دینار کا بندہ، سارا سال کر رہا ہے وہ حرام خوریاں، سود کے ذریعے سے کاروبار بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ کچھ یتیم خانوں کی بھی مدد کر دوں، کچھ مسجد میں بھی نئے کالین ڈال دوں، سب کچھ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کن کے صدقات قبول کرتا ہے؟ پہلے اس کا بندہ بنو. یہ جو سارے جو ہے یہ شیطان کے بندے بننا، شیطان کی ساری اولی پٹیاں اس پر عمل کرتے رہنا اور پھر کہنا کہ کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کو بھی جو ہے راضی رہے باغماں اور خوش رہے صیاد بھی، یہ معاملہ نہیں ہوا چلنے والا ہے. اس سے پہلے خالص اس کے بندے بنو. اور خالص بندے بننے کا مطلب ہے کہ یہ سارے اس کے منع کردہ کام ان کو چھوڑو، صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس کی اطاعت اور محبت اس کے لیے خالص کرو. پھر چاہے پھر جو ہے وہ کھجوروں کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو، پھر اللہ انہیں بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے بڑا بڑھاتا چڑھاتا ہے. اس نے خود جو ہے وہ ہمیں مثال دی ہے 700 گنا، اور یہ بھی اللہ کا فضل کو یہاں روک تھوڑی جاتا ہے. لیکن اگر دکھاوے کا، ریاکاری کا، حرام ذرائع سے کمایا ہوا ڈھیروں مال بھی ہے، وہ اللہ کے یہاں پرے کڑا کے برابر بھی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگے آپ پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے ہم ٹھوکر مار دیں گے اس کو، اس کو راک کی طرح ہوا میں اڑا کر بکھیر دیں گے. اللہ کے اس کی قدر اور وقت نہیں ہے. بہت یہ قابل توجہ نقطہ ہے کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی، اور صدقات کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے وہ بھی اپنے بندوں کے ہی. اس لیے کہ وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اور ان سے کہیے کہ تم عمل کرتے رہو، بس اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو، ورسولہ والمؤمنون، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور حقیقی ایمان والے بھی، یعنی یو آر انڈر آبزرویشن، دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر کتنا خلوص اور اخلاص ہے. اور ویسے ہم سب اللہ کے ہر وقت اللہ کی انڈر آبزرویشن ہے، ہماری ساری حرکتیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہیں، اسے پتا ہے کہ کون واقعی اس کا بندہ ہے اور کون ابھی جو ہے اور چیزوں کی بندگی بھی اس نے ساتھ اپنے لگا رکھی ہے. بس تو ردونا عالم الغیب والشہادۃ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے چھپی اور کھلی باتوں کی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا، آگاہ کر دے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور وہ لوگ بھی جن کا معاملہ جو چھوڑ دیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے تو وہ انہیں عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ معاملہ خاص طور پر یہ بھی، اب دیکھیے وہ جو ایمان کی جو یعنی کمزوری تھوڑی سی جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا، ایمان سے زیادہ عمل کا مذاکر میں کمزوری کا مظاہرہ تھا. ایک تو وہ ہے جن کو فوری طور پہ اتنا احساس پشیمانی ہوا، اپنے آپ کو خود سزا دے لی، اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت. ایک وہ ہیں جنہوں نے ذرا اس سے زیادہ تاخیر کی، ان میں ان صحابہ کرام کے نام بھی آتے ہیں، کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع. تو یہ تین اصحاب ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں محض اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، بلکہ ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ میں نے اس زمانے میں، بعد میں جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافقوں کی طرح آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. میں صاف صاف بتاتا ہوں، جتنا میں اس زمانے میں صحت مند تھا کبھی صحت مند نہیں تھا، یعنی مجھے کوئی بیماری کا عذر نہیں، جتنا میں اس وقت جو ہے فارغ البال تھا پہلے کبھی نہیں تھا. بس مجھ سے ایک کوتاہی یہ ہوئی کہ میں سمجھا کہ میری اونٹنی جو ہے آپ سب کی اونٹنیوں سے زیادہ تیز. تو یہ ابھی تو قافلے نکل رہے ہیں، ان کو تو اپنی اپنی فارمیشن بنانے میں کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. میں ذرا تھوڑے دنوں کے بعد بھی اگر نکلوں گا تو فوراً جو ہے جاب جا ملوں گا. بس وہ سستی جو ہے وہی میرے گلے کا جھار بن گئی. آہستہ آہستہ وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جو ہے وہ قافلہ اتنی دور چلا گیا اور میں جو ہے، تو اس میں مجھے کوئی میرے پاس عذر معذوری نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ابھی ان کا معاملہ ڈیفر کر دیا گیا ہے، چاہے تو اللہ ان کو ان کی توبہ قبول فرمائے، چاہے ان کو عذاب دے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ آگے جو ہے جیسے ہم تفاصیل پڑھیں گے کہ 50 دن کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ، اس لیے کہ اللہ نے اگر معاملہ ڈیفر کر دیا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے لیے آتے وہ سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے آپ رخ پھیر لیتے. آہستہ آہستہ وہ یہاں یہ حکم ہوا کہ ان کی بیویوں کو کہا گیا کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں، اور بالکل ایک طرح سے لٹرلی جو ہے ان کو ٹوٹل سوشل بائیکاٹ، اور ایک قسم کی وہ قید تنہائی تھی جس کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ وہ پشیمان. اور اس میں یہاں تک نوبت آئی کہ وہ جو قریب کا ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ اپنے جو ہے وہ قاصد بھیجے اور یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے رسول نے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم تو بڑے کام کے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس پر بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بے وفائی نہیں کی. بالآخر 50 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ کی قبولیت، آگے وہ ذکر آئے گا آیات میں جہاں اس کا اعلان فرمایا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، وکفر اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور اس شخص کی کمینگاہ کے طور پر جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا. یہ اصل میں منافقین نے مل کر جو ہے وہ ایک مسجد زرار جو ہے یہ بنائی وہاں پر کہ جناب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے اس مسجد میں بھی نماز ادا فرما دیجئے، لوگوں کو سہولت ہو جائے گی. لیکن اصل میں اہل ایمان کے خلاف رشا دوانیاں کرنے کے لیے، جیسے یہاں پر تفصیلی تذکرہ آیا. اور ایک شخص ابو عامر راہب، اس کی کمینگاہ کے طور پر تاکہ اس کے لیے ایک اڈا فراہم ہو جائے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی. آپ نے فرمایا کہ اچھا ابھی تو میں تبوک کے تال کے مار کے بجا رہا ہوں, واپسی پر جو ہے وہ میں دیکھوں گا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ انہوں نے مسجد ان کاموں کے لیے جو ہے ان برے کاموں کے لیے بنائی تھی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور وہ تو ضرور قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے تو نہیں ارادہ کیا تھا سوائے مگر بھلائی کا. واللہ یشہدو انہم لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے گا نماز کے لیے. لمسجد اس سے سالت تقوی من اول یوم, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی پر روز اول سے ہی, احق و ان تقوم فیہ, وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو نماز کے لیے, وہاں نماز پڑھیں. یہ وہ پہلی مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں انٹر ہوتے ہی اس کے نواح میں تعمیر فرمائی, مسجد قباء, یہ اس کا تذکرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً وہاں نماز کے لیے تشریف بھی لے جاتے تھے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضری کی توفیق دیتا ہے تو جو بہت ساری زیارتیں ہیں ان میں سے جو ایک بہت اہم زیارت ہے وہ مسجد قباء کی ہے, اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی میں نوافل پڑھنے کے لیے زائرین جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ مسجد اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے اندر آپ کھڑے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس لیے کہ وہاں ان میں ایسے لوگ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں. اس میں جب پوچھا گیا اہل قباء سے کہ تمہاری کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت اور پاکیزگی خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد طہارت کے دو طریقے تھے, اگر مٹی کے ذریعے سے بھی صفائی کر لی جائے مٹی کے ڈھیلوں سے وہ بھی کافی تھی, اور پانی کے ذریعے بھی صفائی ہو سکتی تھی. یہ کرتے تھے کہ دونوں استعمال کرتے تھے, پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ان سے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتے, اور اس کے بعد پانی سے مزید اضافی طور پر. آج کل کے دور کے اعتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ وہ مٹی کے ڈھیلوں کی جگہ پر ٹیشو پیپر وغیرہ ہے, تو اس سے انسان جو ہے وہ پہلے اپنی صفائی کر لے اور اس کے بعد اگر پانی کا استعمال کر کے تو اس طرح سے زیادہ جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی اس کا اہتمام ہو سکتا ہے. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ خوب بہت زیادہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو. لیکن خدا کے لیے کہیں یہ نہیں کہ جناب اس وقت چونکہ مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے آج کل بھی فلش میں مسجدوں کے فلش اسی سے جو ہے وہ بلاک کر دینے. ہمارے کچھ لوگ جو نہیں اس بات کا خیال رکھتے, صرف وہ پرانی چیز کا کہ جناب سنت طریقہ تو وہ ہے, تو یقین سنت طریقہ وہ ہے, وہ سنت طریقہ تھا کھلے میدان میں پاکیزگی اور طہارت کا. تو آپ بھی اگر کھلے میدان میں پاکیزگی اور طہارت تو بڑے شوق سے اس کو شوق فرمائیے. یوز کر رہے ہیں آپ کرنٹ جو ہے جو بھی مینز آف مطلب یہ ہے کہ اس کے صفائی کے ہیں, اس کے اعتبار سے جو آج کے حالات میں جو چیز پریکٹیکل ہے اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ اگر ڈھیلے اور پتھر جو ہے وہ تو اس کے ذریعے سے ساری ٹوائلٹ بلاک کر دیں گے تو وہ اپنی کیا طہارت کریں گے, وہ تو سب کے لیے آپ جو ہے مزید جو ہے وہ نجاست کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی, اور پس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ و رضوان, اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر اپنی جو ہے اس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت اپنی پوری شخصیت اس نے تعمیر کی ہے کن بنیادوں پر؟ اللہ کا تقوی اور اس کی رضا. یہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے موٹیویشن ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول. تمہاری زندگی جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشن سٹون جو ہے اس کا وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی, خیر بلا وہ بہتر ہے, امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار, یا جس نے بنیاد رکھنی اپنی عمارت کی وادی کے اس کنارے پر جو نیچے سے کھوکھلا ہے, فن ہار اب ہی فی نار جہنم, اور وہ گرنے ہی والا ہے اس کو لے کر جہنم کی آگ میں. یعنی یہ ہے وہ دکھاوے کی نیکیاں جن کے اندر خلوص اور اخلاص کا اسپرٹ نہیں ہے, روح نہیں ہے, تو ایسا جو کھوکھلا کنارا ندی کا ہے اس پر جو عمارت کی بنیاد رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اوپر وزن پڑے گا وہ عمارت تو گرے ہی گرے گی اور وہ گرے گی جہنم کی وادی میں. ندی کا وہ کنارا جس یہ اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے مٹی کو پانی کاٹ کاٹ کر بہا دیا اس نے اور اوپر کا حصہ جو ہے صرف سہارے کے لیے کھڑا ہو. ظاہری اعمال ملمے کی نیکیاں جن کے نیچے ٹھوس نیت اللہ کی رضا اور تقویٰ کے فاؤنڈیشن سٹونز نہیں ہیں, اس پر جو اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کرے گا وہ عمارت تو پھر کہاں گرے گی, وہ جہنم میں ہی اس کے لیے جا کر گر جائے گی. سبحان اللہ, اللہ کتنے مختلف پہلوؤں سے بات, ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں, کسی بھی شاید بندوں کو ایک طرح بات سمجھ نہ آئے تو دوسری طرح سے ان کو پتہ چل جائے, دوسری طرح سمجھ نہ آئے تو تیسری طرح سے ان پر واضح ہو جائے کہ تمہارا مقصد زندگی ہونا چاہیے اللہ کی رضا, آخرت کی فلاح. اس کے لیے دنیا میں توشا ہے زاد راہ تقوا, وتزودوا فإن خیر الزاد التقوا, اور سب سے بہترین زاد راہ تقوا ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, اور ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے منافقت کی بنیاد پر بنائی ہوئی ہے, نفاق کی وہ عمارت. الذی بنوا ریبۃ, جو انہوں نے بنائی تھی ان کو شک ڈالنے والی, فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر. منافق جو ہے وہ ہمیشہ شکوک سے بات کا شبہات کا شکار رہتا ہے. الا ان تقطع قلوبہم, سوائے اس کے کو ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. نفاق ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا بن کر کھٹکتا رہے گا, اور یہ کینسر ان کے اتنا اندر جا چکا ہے, سارے جسم اس بری طرح سے پھیل چکا ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس جسم ہی جو ہے وہ کاٹ دیا جائے, اس کے سوا اب یہ ان سے نہیں نکلنے والا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. میرا خیال اس پر